السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة فاطر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے تیسرے رکوع کا مطالعہ پچھلی مرتبہ جاری تھا، جس کی چند آیات اس وقت باقی ہیں. گزشتہ نشست میں جو بات ہوئی اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے حضور، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج تم اللہ کی بندگی کے تقاضوں پر عمل نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں، اللہ تمہیں مٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا جواب خود پیش کرے گا قیامت کے دن. چوتھی بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اگر کوئی چاہے کہ میرا قریب رشتے دار ہو، عزیز ہو، اور وہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے اور میری بخشش ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے، تو فرمایا کہ نہیں، چاہے قریب رشتے دار ہی کیوں نہ ہو وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر بتایا گیا کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں انہی کو نصیحت کا فائدہ ہوگا، وہ کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان بھی لائیں اور نماز بھی قائم کریں. یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے اس کا اظہار پیش کرے، جس کا ہر چند گھنٹوں بعد اظہار ہوتا ہے نماز کی ادائیگی کے ذریعے. پھر یہ ذکر آیا کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. مراد یہ ہے کہ یہ کیفیات مختلف ہیں. اسی طرح جان لو کہ اگر لوگوں کے اعمال مختلف ہوں گے تو نتائج بھی مختلف ہوں گے. اور فرمایا آخری بات یہ تھی کہ اللہ جسے چاہے سنا دے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے. سادہ سی بات یہ تھی کہ وہ چلتے پھرتے لوگ جو اپنی روح کو فراموش کر چکے ہوں، اپنی روح کے تقاضوں کو بھلا بیٹھے ہوں، انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دلوں کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے زندگی عطا فرمائے اور مزید عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کر سکیں. آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 23 سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خطاب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر اگلی آیات میں آپ کو تسلی دی گئی ہے جھٹلانے والوں کے حوالے سے. ارشاد ہوا سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں، ان انت الا نذیر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبردار کرنے والے ہیں. ہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو سننا بھی نہیں چاہتے، وہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، کہنے کو ان کے جسم موجود ہیں مگر حقیقت کے دماغ سے مردہ ہیں. اگر وہ نہیں مانتے ان کا اپنا معاملہ، آپ کی ذمہ داری منوانے کی نہیں، آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی، یہ بتانے کی ہے. جیسے قرآن فرماتا ہے سورہ الغاشیہ میں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تذکیر فرمائیے، نصیحت فرمائیے کہ آپ کی ذمہ داری نصیحت فرمانے کی ہے، یاد دہانی کرانے کی ہے. آپ ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے، بل جبر زور دے کر زبردستی منوانا یہ آپ کا کام نہیں. یہاں بھی فرمایا کہ ان انت الا نذیر، آپ کو صرف خبردار کرنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی با مقصد طور پر بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر. ان صفات کا ذکر کئی مرتبہ آیا. تمام پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ جو اللہ کی دعوت قبول کرے انہیں بشارت سنائے، اور جو اللہ کی دعوت قبول نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی روش قبول نہ کرے، انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرے. آگے شاد ہوا، وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا نہ گیا ہو. ہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری رسول ہیں. آپ سے قبل کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہر امت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اللہ نے بندے کو اندھیرے میں نہیں رکھا. قرآن فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک یہ رسول کو نہ بھیجیں. تو بندوں کو اندھیروں میں نہیں رکھا گیا بلکہ بندوں میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا, بندوں کو شعور عطا کیا, بندوں کی فطرت میں اللہ نے توحید کا تعارف رکھا, بندوں کی فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس رکھا. یہ باتیں کئی مرتبہ ہو چکی. پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا, کتابوں کو بھیجا. پھر رسولوں کے ساتھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں, شر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان کے اندر بھی اور اس کے خارج سے بھی اللہ نے انسان کی ہدایت کا سامان کیا, جس کا ایک بہت بڑا ذریعہ انبیاء اور رسول کا بھیجا جانا ہے. یہاں اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور کوئی امت نہیں کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا گیا ہو. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کفار کی طرف سے, جی ہم تو وہ کہیں امریکہ میں رہتے ہیں, وہ کہیں کہ جی ہم افریقہ میں رہتے ہیں, وہ کہیں کہ ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں, آج تو کوئی نبی نہیں. تو آپ کے میرے پاس جواب تو موجود ہے کہ ہاں جی ان کے رسول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جواب تو ہے, لیکن ان کو پہنچائے گا کون؟ ان کو حق ہے نا یہ کہنے کا, کل کھڑے ہو کر وہ کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں ہندو ہے, یہ فلاں عیسائی ہے, یہ فلاں یہودی, یہ فلاں ایتھیسٹ ہے, یہ فلاں جین مت کا ماننے والا, یہ بدھ مت کا ماننے والا, یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے. لیکن کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ انہوں نے اگر اللہ کے سامنے اپنی پلی پیش کر دی ہے, اپنا استغاثہ پیش کر دی ہے, مقدمہ دائر کر دیا, اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کا پیغام بھی تھا, تو اللہ کس سے سوال کریں؟ یہ ہے جس مقام پر میری اور آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اب انسانیت تک اللہ کا پیغام صرف پہنچانا نہیں, بتانا کہ یہ ہے اللہ کا پیغام, یہ اس کی برکات, دیکھو اپنی نگاہوں سے اور قبول کرو اس کی زینے, یہ ہے ہم پر ذمہ داری. یہ ملک ہم نے لیا اسلام کے نام پر, اور اس لیے کہ دنیا کے سامنے نقشہ پیش کرے. آج ہم نے کیا بھرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ سب کے سامنے. کوئی شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ بچوں نے چلو عید پر پیلی, خوشی میں پیلی, شہید ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی وزیر کہتا ہے کہ یہ سزا موت کو ہم نے معطل کیا ہوا, کیونکہ اگر یہ سزا ہم نے پاکستان میں نافذ کی تو ہمیں بزنس نہیں ملے گا باہر, ہماری تجارت اس ٹیک پر آ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون, ڈوب مرنے کا مقام. وہ ملک جو اسلام کے نام پر ہم نے لیا وہاں یہ باتیں کی جا رہی ہیں, وہاں شراب کو بھی حلال کرنے کی بات کہی جا رہی, وہاں اسلامی سزا کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی, وہاں بے حیائی کو عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے, وہاں سود کو جاری رکھنے کے لیے دلائل پیش کیے جا رہے, ٹس سے مس ہونے کو تیار. تو بھائی اللہ نے پہلے تو بھیجا پیغمبروں کو مختلف قوموں میں, مختلف علاقوں میں. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. سورۃ الاحزاب میں خاتم النبیین والی آیت کے ذیل میں باتیں تفصیل سے آ چکی. اب یہ ہمارا فرض ہے, یہ امت کی ذمہ داری کہ اللہ کے اس پیغام کو ہم تسلیم تو کرتے ہیں, یقین بھی رکھیں, اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں, نمونہ پیش کریں انسانیت کے سامنے. آج جہاں جہاں لوگ اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں, یقیناً مسلمانوں میں سے کچھ کی محنت ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, فضل تو اللہ ہی کا ہے. لیکن اگر عالمی سطح پر ہم کہیں دنیا سے کہ اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے, قرآن بہت ہی پیاری کتاب ہے, تو ان کو حق ہے ہم سے سوال کریں, ہے کہاں ہے؟ ہے قرآن بڑا پیارا کلام, تم مانتے تو بتاؤ کہاں تم نے نافذ کیا؟ ہے ہوگا اسلام بڑا پیارا دین, دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف, سسٹم آف لائف, نظام حیات, نظام زندگی, زندگی کے تمام گوشوں کے لیے جو لکھا ہے ہماری کتابوں میں, ہمیں پڑھایا جاتا ہے. مگر وہ سوال تو کرے گا, ہے کدھر بتاؤ؟ کوئی ایک خطہ زمین ہے تو مسلمانوں کے پاس جہاں تم بتاؤ یہ اللہ کا دین ہے, اس کی برکات. سعودی عرب میں بھی چند سزاؤں کا نفاذ ہے, الحمدللہ اس کی برکات سامنے. سود کا دھندا وہاں بھی چل رہا ہے, کس کو نہیں پتا. ہاں وہ طالبان افغانستان کو چند سال ملے, انہوں نے کام کر کے دکھایا, لیکن ساری دنیا ان کی دشمن ہو گئی, اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے. کوئی ایک خطہ زمین دنیا کو پیش کر کے بتا سکتے یہ اللہ کا دین یہاں پر نافذ ہے؟ دیکھو ہم نے ملک لیا 60 برس پہلے اللہ کے دین کے نام پر, یہ قرض بھی ہمارے ذمے اور یہ جرم بھی ہمارا کہ ہم نے دین اللہ کا یہاں پر نافذ نہیں کیا, جس کے نتیجے آج ہمارے سامنے ہیں. تو اب ختم نبوت ہو چکی, ہمارا ایمان ہے, اب ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا اللہ کے پیغام کو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور دنیا کو اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن بڑی پیاری کتاب، اسلام بڑا پیارا دین ہے، تو ایسے نہیں مانیں گے. ان کو بتانا پڑے گا یہ اللہ کا دین ہے، اس کی برکات تسلیم کرو. اللہ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ہم جو کراچی میں رہنے والے، ہم اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، پہلے بھی میں سوچ چکا ہوں، وہ بھائی کاہے کو ہجرت کی تھی ہم نے؟ جو دھندے آج ہماری اس قوم میں نظر آ رہے ہیں، ان کاموں کے لیے ہجرت کی تھی ہم نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو شہداء کی قربانیوں کا، ان کی جانوں کے دیے جانے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے دیا تھا، اللہ خطہ زمین عطا فرما دیجئے جہاں آپ کے اور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، جہاں قرآن و سنت کا جو بالا دستی کا معاملہ ہوگا، قرآن و سنت کے نظام کو ہم قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. کہاں ہے وہ؟ یہ ہمارا فرض جو بنتا ہے، اللہ ہم اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمارے سیاست دانوں کو بھی دے، چاہے پاکستان میں بیٹھے یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہو، اور اللہ ہماری عوام کو، مجھے اور آپ کو بھی ہدایت دے. یہ ہیں ہمارے فرائض، اللہ ہمیں ان کو ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی فرمائے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان سے پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. اور کیسے کیسے رسولوں کو جھٹلایا؟ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. جن کے پاس آئے ان کے رسول روشن دلائل اور نشانیوں کے ساتھ، اور صحیفوں کے ساتھ، اور روشن کتابوں کے ساتھ. اللہ نے کتابیں بھی دی تھی، صحیفے بھی عطا کیے تھے، نشانیاں بھی دی تھی، معجزات بھی عطا کیے تھے. صالح علیہ السلام کی قوم نے تو مانگا تھا معجزہ، اللہ نے پہاڑ کو پھاڑ کر اونٹنی عطا فرما دی، اور اتنی بڑی کہ ایک دن وہ ساری قوم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی نہر سے، اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، نگاہوں کے سامنے دے دی. نہیں مانے، عذاب آگے اللہ تعالیٰ کو برباد کر دیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلی، اگر یہ جھٹلا رہے آپ کو، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا جن کے پاس رسول آئے دلائل لے کر، معجزات لے کر، اور کتاب صحیفے لے کر، اور روشن کتابیں لے کر بھی. پھر اللہ فرما رہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، نافرمانوں کا انجام کیا ہوا؟ ارشاد ہوا، ثم اخذت الذین کفروا. پھر جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ فرماتے میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان نکیر. پھر دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا. اب یہ ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے، جس کی تفصیل جا بجا قرآن میں موجود ہے. کبھی قوم نوح کا غرق کیا جانا، کبھی قوم عاد و ثمود کا برباد کیا جانا، کبھی لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسا کر ان کو ہلاک کیا جانا، اور ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کیا جانا، کبھی فرعون کا غرق کیا جانا، کبھی قارون کا دھسا دیا جانا، کبھی شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلے کا تاری کر دیا جانا، یہ قرآن حکیم میں بارہا ہم پڑھ کر آ چکے، آئندہ بھی ذکر آئے گا. ایک آیت میں اس سب کا خلاصہ کیا پیش کیا؟ ثم اخذت الذین کفروا. پھر اللہ فرماتے میں نے کفر کرنے والوں کو پکڑا، فکیف کان نکیر. پھر دیکھو کہ میرا عذاب، میری پکڑ کیسی ہوئی. اب یہ باتیں اللہ تعالیٰ صرف ایک ہسٹری کے طور پر بیان نہیں فرماتے. قرآن از ناٹ اے بک آف ہسٹری، قرآن از اے بک آف گائیڈنس. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ قصہ تھا، بچوں نے قصہ پڑھ لیا، ہم نے بھی پڑھ لیا، سمجھ لیا، اسٹوری ٹیلنگ ہو گئی، اور کچھ کتابیں چھپ گئی، کچھ پروگرام ہو گئے. نہیں، قرآن کہتے عبرت حاصل کرو. فاعتبروا یا اولی الابصار. اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل کرو. یہ سب کچھ ہماری عبرت کے لیے. ہر دور میں ظالم و جابر کھڑے ہوں گے، ہر دور میں پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے والے کھڑے ہوں گے، ہر دور میں الہامی تعلیم کے انکار کرنے والے کھڑے ہوں گے. اللہ بتا دے، پہلے بھی کھڑے ہوئے، اللہ نے مٹایا، دبایا، ختم کیا انہیں. تم کیا رشتو اللہ کے ساتھ؟ یہ ہر دور کے ظالم و جابر جو الہامی تعلیم کا انکار کرے، یا رب کی آئی ہوئی، رب کی بھیجی ہوئی الہامی تعلیم کا مذاق اڑائے، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک وارننگ ہے جو جا بجا قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتی ہے. اب نافرمانوں کے انجام کے بعد اگلا رکو شروع ہوتا ہے سورہ فاطر کا، جس میں اولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ اصل علم رکھنے والے کون ہوتے ہیں. اللہ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، جس کا علم لوگوں کے پاس ہے، لیکن علم کون سا علم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ بندہ حاصل کرے، یا علم کا حاصل کیا نکلنا چاہیے؟ وہ ہے خوف خدا، وہ ہے خشیت الہی. وہ ہے ذکر جو اگلی آیات میں آئے گا، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر بھی آ رہا ہے. ارشاد ہوا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش؟ بارہا ذکر آیا یہ بارش کا نظام اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نظام، بہت بڑی دلیل. فرمایا کہ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے ان کے رنگ مختلف نوعیت کے ہیں. برسنے والا پانی ایک ہے، چمکنے والا سورج ایک ہے، زمین ایک ہی ہے، ہوا چل رہی ہے کہیں کم رفتار سے کہیں زیادہ رفتار سے، وہ ایک ہی بہرحال. اور دیکھو تم اللہ کی رنگا رنگی اور اللہ کی تخلیق، اس کی صناعی اور اس کی قدرت، کہ ہم نے اس سے بہت سے پھل نکالے اور ان کے رنگ مختلف نوعیت کے ہیں. کیسے کیسے پھل اللہ نے عطا کیے پاکستان والے تو خوب جانتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، آم کی کتنی قسمیں جو آپ اور میں جانتے بھی نہیں کون سی. ہمیں 8-10 کے نام معلوم ہے جبکہ 250 قسم کا آم، 250 قسم کا آم پاکستان میں بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، معاف کیجیے گا. اور 230 قسم کا تو باہر ہی چلا جاتا، آپ کو مجھے پتہ بھی نہیں ہے اس کے نام، ہمیں وہی 8-10 کے نام معلوم ہے بس. یہ تو آم کی حالت ہے، باقی کیا کچھ اللہ نے دیا سیب کی شکل میں، نہ جانے کتنے پھلوں کی شکل میں. آدمی غور کرے کس قدر اللہ کی قدرت ہے، صناعی ہے جو دکھائی دیتی ہے. تو تم نے بیج ڈال دی، اس کے بعد کیا کیا تم نے؟ تم نے زمین برابر کر دی، اب کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری کون سی مشین لگی ہوئی اس پر؟ تمہاری کون سی آرٹیفیشل محنت لگی ہوئی اس کے اوپر؟ کون اس بیج کو پالتا ہے، اس کو نشو نما دیتا ہے، وہاں سے لے کے درخت تک کا بننا، پھلوں کا اس پر لگنا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایک پھل میں اللہ کی قدرت کی نشانی. پھر آدمی غور کرے، یہی ابھی تو خیر سردی کا موسم شروع ہو گیا، جب گرمی ہوتی تھی کتنی لگتی ہمیں، جھلسا دیتی بندے کو، اور اسی سورج کی تپش اور گرمی سے اللہ ان پھلوں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہوتا ہے، رس پیدا کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی. فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں قطعات ہیں یعنی گھاٹیاں ہیں اور ان کے رنگ مختلف ہیں، سفید اور سرخ. مختلف الوانوہا، ان کے رنگ مختلف ہیں. وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ ہیں گہرے سیاہ رنگ کے. پہاڑوں کو بھی آپ دیکھیں، انسان دیکھیں، اور تکبر کرنے والے کو تو بہت سادہ سی مثال دی گئی. قرآن کہتا ہے کیا تم تکبر کرو گے تو پھاڑ لو گے زمین کو تیز زور سے مار کر، یا اگر سینہ تان کر تم نے ذرا آدھا انچ اپنے آپ کو اونچا کیا ہے تو اپنے سر پہ پہاڑ کو دیکھو، کیا اس کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیسے کیسے تکبر کرنے والے نظر آتے دنیا میں. پہاڑ تم نہیں سکتے زمین کو، اور ذرا سینہ تان کے آدھا انچ اوپر ہو گیا تو پہاڑ کی بلندی کو تم نہیں پہنچ سکتے. بہرحال ان پہاڑوں میں بھی رنگا رنگی ہے، ان پہاڑوں میں بھی اللہ نے خوبصورتی رکھی، ان پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے گوناگون رنگینی رکھی. مختلف قسم کے پہاڑ، مختلف رنگوں کے پہاڑ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا دیے. فرمایا اب یہ پہاڑ پوری ایک بحث ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اوتادا، ان کو زمین میں ٹھوکا گیا ہے، جمایا گیا ہے تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے، اس کا بیلنس ختم نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. یہ زمین جو گھوم رہی ہے، اس کو پہاڑوں کو اس میں جما کر گویا کہ اللہ نے زمین کو بیلنس کیا ہے. تفصیل اپنی جگہ پر، یہاں رنگوں کا ذکر آیا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں، مختلف الوانہ، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں. کذلک، اسی طرح جس اللہ نے پہاڑوں میں رنگ رکھ دیے، اسی طرح تم دیکھتے ہو لوگوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں، انگینی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ایشیا میں رہنے والے، یہاں رہنے والے، ہم چاہتے ہیں ہماری جلد جو ہے وہ گوری ہو جائے، گوروں کی طرح، صحیح ہے؟ جبکہ سورج زیادہ یہاں پر نکلتا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور ان کو پریشانی کیا ہوتی ہے، سورج نکل آئے تو وہ سن باتھ لینے کے لیے جو ہے وہ ساحل پر چلے جاتے ہیں. تو وہاں رہنے والوں کو وہاں سے مناسبت رکھتی ہوئی رنگت اللہ نے دی. افریقہ میں رہنے والے، اس کو جلد بہت موٹی تھی اللہ تعالیٰ نے. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے گھومتے ہیں، ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں، وہ اس کے 5 گنا بھی آپ کر لیں، وہ تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس سے وہ بڑا ہوگا تو اس کی کھال میں گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کو ہٹا کے پھینک دیتا ہے. موٹی کھال اللہ تعالیٰ نے وہاں سے، وہاں کے موسم سے مطابقت رکھتی ہوئی اللہ نے اس کو عطا فرمائی. تو انسانوں کی رنگتیں اگر مختلف ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. الوانکم، تمہاری رنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. سورۃ الروم میں بات آتی ہے. خیر، یہاں فرمایا لوگوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں، مختلف الوان ہوں کذلک، ان کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں. اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے نظارے. ان جانوروں میں غور و فکر کرو، ان پھلوں میں غور و فکر کرو، گندوں کی رنگت میں غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت کی صناعی تمہیں نظر آئے گی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی. ہاں،
اس علم کا اصل فائدہ کیا ہو؟ ریسرچ تم کرنا چاہتے ہو، غور و فکر تم کرنا چاہتے ہو، حصول علم کے اندر تم لگے ہوئے ہو، اس علم کا اصل فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے تو وہی خشیت اللہ کے اختیار کرتے، العلماء جو علماء ہوں، اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہوں. اب ایک تو علماء کی وہ باقاعدہ تعریف ہے نا، باقاعدہ کچھ سال لگا کر دین کا علم حاصل کرنا وہ تو ضروری ہے، لیکن یہاں اسلاف نے اور صحابہ کرام نے بڑی عجیب عجیب باتیں بیان فرمائی. علم اصل میں علم کون سا ہے؟ جو اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرے، ورنہ کتابوں کے ڈھیر کسی کے پاس موجود ہیں اور پی بھی گیا ہے وہ اور اپنی میموری کا، اپنے حافظے کا حصہ بھی بنا چکا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہے، تو یہ علم کا کباڑ خانہ ہو سکتا ہے؟ یہ علم نافع نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دو دعائیں بہت قیمتی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دینے والا ہو، اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو. تو وہ سوال کرتا ہوں اس علم کا اللہ جو نفع دے، اور اس علم سے بچنے کی درخواست کرتا ہوں اور تیری پناہ میں آنے کی التجا کرتا ہوں کہ جو نفع نہ پہنچائے. صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مراد اس سے؟ وہ علم کے جو انسان کو یہ بتا دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرائض اور واجبات عائد کیے ہیں، وہ علم مطلوب ہے کہ جس سے بندے کو معلوم ہو جائے اللہ نے میرے لیے کیا حرام ٹھہرایا، کس بات کو، کس بات نے مجھے روکا ہے. وہ علم جو بندے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرے، وہ علم جو بندے میں تقویٰ کی روش پیدا کرے کہ بندہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے. یہ علم مراد ہے. وہ اصحاب علم واقعتاً علماء ہیں اللہ کے ہاں، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہو، جن کا علم ان کے عمل میں نظر بھی آ رہا ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ اکبر، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو. حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی، مومن تو وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے. تو بہرحال ایک باقاعدہ دین کا علم حاصل کرنا وہ تو ایک قانونی ضرورت ہے، جن کو ہم علماء دین کہتے ہیں. مگر یہاں اسلاف نے جو باتیں بیان فرمائی، وہ علم انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت وہی لوگ اختیار کرتے جو علماء، تو وہ علم ہے جس سے اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، بندہ اللہ کی مرضی والی زندگی کی روش اختیار کرے، بندہ اللہ کے گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، بندہ پبلک میں بھی گناہوں سے بچے اور بندہ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے. یہ علم اصل علم ہے. اور ہاں بقیہ سارے فنون ہیں جو آج ہم حاصل کر رہے ہیں، بقیہ علوم بجا ہوں گے اپنی جگہ پر، مگر ان علوم کا صحیح استعمال بھی تب ممکن ہوگا جب اصل علم جو وحی الہی پر مبنی ہے وہ بندے کے پاس موجود ہو. بقیہ سارے فنون ہیں، ہم نے یہ آرٹ سیکھ لیا، ہم نے وہ اسکلز حاصل کر لی، ہم نے فلاں فیلڈ کی مہارت حاصل کر لی. وہ اکاؤنٹس کو ٹھیک کرنے بیٹھ گیا، ایک صاحب نے کہا بھئی یہ فگرز کو ٹھیک کرتے ہیں، کہا وہ موچی جو ہے وہ جوتیوں کو ٹھیک کرتا ہے. فن ہے، معذرت کے ساتھ فن ہے، بس وہ 10 روپے کماتا ہے، وہ 1000 روپے کماتا ہے ایک گھنٹے کی مثال کے طور پر. فرق یہ سب علوم فنون یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس وقت نافع بنیں گے، نفع والے بنیں گے، جب یہ اصل علم جو وحی کے مطابق، وحی کے ذریعے انسانیت کو ملا، اس کے تابع ہو جائیں گے. اور وہ علم، اصل علم جو وحی کے ذریعے سے بندوں کو ملا، وہ خشیت الہی، خوف خدا دل کے اندر پیدا کرتا ہے. وہ ہوگا تو بقیہ علوم و فنون بھی صحیح استعمال ہو سکیں گے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے جتنی ٹیکنالوجی بڑھی ہے اتنے قتل و غارت گری کے طریقے بڑھ گئے، جتنی ریسرچ بڑھ گئی اتنے فراڈ کے طریقے بڑھ گئے، جتنے چیک اینڈ بیلنسز کے طریقے بڑھ گئے اتنے ہی فراڈ کے طریقے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عقل انسانی تو عیار ہے، ایک چیک اینڈ بیلنس میں عقل استعمال کر کے لگاؤں گا تو عقل میرے پاس بھی تو، آپ کے پاس بھی تو ہے، اس کا توڑ بھی نکال کر لے آئیں گے. محض عقل انسانی کی بنیاد پر اگر ریسرچ وغیرہ سب کچھ ہم حاصل کر بھی لیں تو پچھلے 100 برس کا جائزہ لے لیں. 100 برس پہلے ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور یہ ریسرچ وغیرہ کم تھی, مگر زندگی نسبتاً سادہ اور زندگی کے مسائل بھی نسبتاً ہلکے اور کم تھے. آج ٹیکنالوجی بہت ہے, آج ذرائع بہت دستیاب ہو گئے, ایکسپلوژن آف نالج بہت ہو گیا, ایک ایک فیلڈ میں سب فیلڈ اور سب برانچز اور فیلڈ بن چکی ہیں اور نہ جانے ان کتنا دوڑا چلا جا رہا ہے, بھاگے چلا جا رہا ہے, لیکن زندگی کس قدر دشوار ہو چکی ہے, مسائل کس قدر بڑھ چکے ہیں, رشتے کس قدر ٹوٹ چکے ہیں, انسانیت, احساس, مروت, ہمدردی, ایثار, قربانی, کام آنا, دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا, یہ کتنا کم ہو چکا ہے. تو کچھ تو گڑبڑ ہے آخر. اس گڑبڑ, اس غلطی, اس مسئلے کا جواب پہلی وحی میں رب نے دے دیا تھا, اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھنا ضرور, بہت پڑھایا جا رہا ہے اس قوم کو, بڑی پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہے اس قوم کو, مگر رب نے شرط کے ساتھ پڑھنے کو کہا, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے, الذی خلق, جس نے پیدا فرمایا. حاصل کلام, سارے علوم ضرورت جو ہماری بجا, یہ نافع کب ہوں گے؟ جب یہ العلم جو وحی کے مطابق, وحی کے ذریعے بلکہ ملا, اس کے تابع ہو. اور ہاں, وہ وحی کا علم, اس کا اظہار کیا نظر آنا چاہیے اگر بندے کے پاس ہے؟ اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف, اللہ کے حضور پیشی کا احساس. اور اگر یہ حاصل نہیں ہو پا رہا تو معاف کیجئے گا, ممکن ہے اللہ کی آیات کا علم بھی بندے کے پاس آ جائے اور وہ دنیا پرستی میں غرق ہو جائے. قرآن میں مثالیں, اور بدترین مثال جو قرآن نے دی, اللہ اکبر, سورہ الاعراف آیت نمبر 175. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے واقعہ بیان کیجئے اس شخص کا, آتیناہ من آیاتنا, جسے ہم نے اپنی آیات میں سے علم عطا کیا. آیات میں سے علم, بلعم بن معورہ مفسری نے نام بھی لکھا, یہودی شخص تھا, عالم تھا. فانسلخ منہا, وہ ان آیات سے نکل بھاگا. تفاسیر میں تفصیل بیان کی گئی, دنیا کی محبت میں ڈوبا. اس سے آگے کی بھی باتیں وہ بیان نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے اس وقت, تفصیل ہے اس میں. فانسلخ منہا, وہ اللہ کی آیات سے ہی تو پہنچا مگر وہ اسے نکل بھاگا, دنیا ہی مقصود بن گئی, خوف خدا ہی. فاتبعہ الشیطان, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین, اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. اب غور کیجئے, شیطان کب لگا؟ جب خود آیات سے ہٹا. ان اللہ کی آیات, اللہ کی طرف سے دی گئی آیات کے علم کے مقابلے میں جب اس نے دنیا کو ترجیح دی, یہ ہے اس کا ہٹنا, تو شیطان پیچھے لگا, گمراہ ہو گیا. اور اس کے آگے قرآن کہتا ہے, ایک آیت چھوڑ کر, فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی طرح, اس کتے پر تم بوجھ ڈالو تب بھی ہانپتا رہے گا, زبان لٹکتی رہے گی, رال ٹپکتی رہے گی. بوجھ ہٹا دو کچھ اس پر سے, تب بھی زبان لٹکتی رہے گی, رال ٹپکتی رہے گی. رال کا ٹپکنا اور زبان کا لٹکنا, یہ علامت حرص اور لالچ. تو جب دنیا کی محبت میں ڈوبا تو وہ علم جو آیات الہی پر مبنی علم اس تک پہنچا تھا, وہ بھی نافع نہیں ہو سکا اور ہو گیا گمراہ لوگوں میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو صرف علم کا آ جانا بھی کافی نہیں, وہ علم جو نافع علم ہو وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ اس علم سے بچائے کہ جو نفع دینے والا نہ ہو. اور علم ملے ہاں تو بندے میں اللہ ہم دعا کریں گے, اللہ حلم بھی عطا فرمائے, علم کے ساتھ اللہ حلم بھی عطا فرمائے. چار کتابیں زیادہ پڑھ لی تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا, دوسروں کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ آیات سنا سنا کر ان کو جہنم کا پہنچانے کی باتیں, ورڈے کا فیصلے دینا شروع کر دیے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. علم وہ نافع علم ہے, سبحان اللہ, کہ جتنا وہ بڑھتا ہے اتنا ہی عاجزی بندے میں پیدا ہوتی ہے. اس ساری کائنات میں اللہ سبحان و تعالی نے سب سے بڑھ کر علم کسے عطا فرمایا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کوئی شک نہیں. اور اس ساری کائنات میں میں درج کروں, ساری مخلوق کی عاجزی ایک طرف رکھ دیجیے, سب سے بڑھ کر عاجزی کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی علم نافع ہونے کی علامت ہے, علم ملے اور بڑھے تو بندے میں عاجزی اور ان کی ساری کا اضافہ ہو. علم حلم کے ساتھ ہو، یہ علم نافع ہے، ورنہ وبال جان بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے اس کے علم والے ہی بندے وہ ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں. ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے اور غفور یعنی بخشنے والا ہے. اس کے بعد ایک خوبصورت تجارت کا، ایک پیاری تجارت، ایک بہترین تجارت کا اللہ نے ذکر کیا. ہم سب لوگ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ہم سب تجارت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان ہے، سب کچھ ہے، جو بھی ایجوکیشن لائف میں تعلیم وہ بھی کہ کل کسی قابل ہو جائے کما سکے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. رزق حلال کا معنی ہماری ضرورت ہے، بجا ہے، مگر مقصود نہیں. مقصود تو آخرت کی تجارت ہے، دنیا کی حاجات کی فراہمی ضرورت ہے، مقصود نہیں. مقصود تو آخرت میں اللہ راضی ہو جائے، وہ ہے ہمارا. اس تجارت کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور واقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا. بہت قیمتی مقام ہے. پہلی بات، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں بھائی روزانہ؟ ذرا گھر جا کے سوچئے گا، یہ بات پہلے بھی کبھی یہاں پر یقیناً آئی ہوگی اور باتوں کو دہرانا بھی چاہیے. ہم لوگوں نے آخری مرتبہ قرآن کا کھولا تھا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ رمضان شریف میں کھولا تھا بس، ایسا تو نہیں کہ کسی کی میت پر انتقال پر کھولا تھا اور اس کے بعد سے بند ہے قرآن حکیم؟ استغفراللہ. تلاوت قرآن، آج لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے، ہے نا. وہ اسٹیکر ایک ہوتا تھا نا بچپن میں، ہم دیکھتے تھے، اب بھی شاید چھپتا ہوگا، تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے، ایسے ہی نا، تعجب کی بات ہے، نماز کی فرصت نہیں، تلاش کرو، تجھے تلاوت کی فرصت نہیں، تعجب کی بات. مسلمان سے پوچھے بھائی جسم زیادہ قیمتی ہے یا روح، تو کیا جواب آئے گا؟ روح. ٹھیک ہے، تو روح کی غذا تو اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے. جسم کو کراچی والے کو چار کو چھ کو آٹھ آٹھ مرتبہ کھانا پینا دیتا ہے، کم زیادہ، تو روح کو تو زیادہ دینا چاہیے. اور ہم کہیں کہ روح زیادہ اہم ہے، اور ہے بھی. اسرائیل علیہ السلام روح لے کر جاتے ہیں، ڈیڈ باڈی سامنے ہوتے ہیں، قبرستان میں قبر کے حوالے کر دیتے، تقریر کرتے ہیں کہ روح اہم ہے، اور تجھے تلاوت کی فرصت نہیں. تاجو. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اس حرکت سے، تلاوت. اور تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت ہم کہتے ہیں پڑھنے کو، بالکل ٹھیک ہے، تلاوت کے معنی پیچھے آنے کے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی روشنی کی اور سورج کی اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تلاہا تلاوت، پیچھے پیچھے آئے. تو کیسی تلاوت؟ جو فہم کے ساتھ ہو، جو سمجھ کر ہو، مجھے معلوم ہو میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے کس بات سے روکا، تو تلاوت ہوگی اصل. جب آپ اور مجھے پتہ چلے کہ میں قرآن کے، قرآن اس سے کیا چاہتا ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کریں، یہ اصل تلاوت ہے. ہاں، تلاوت کا ثواب بھی ہے. ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، اور الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف، یہ ابن ماجہ کی ترمذی کی حدیث، ایک ایک حرف کی تلاوت پر بغیر سمجھے بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن سمجھنے کا اجر، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا، سمجھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. تو اللہ مجھے اور آپ، بس بات اسی میں مکمل کروں، اب مکمل ہو گیا ہے، کہ اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدہ تلاوت کی توفیق دے. جسم سے زیادہ روح قیمتی ہے، روح کی جزا اللہ کی کتاب، موسیقی نہیں ہے. موسیقی تو شیطان کی آواز ہے، اور روح کی صدا ہے اور نفس کی غذا ہے جو برائی پر آمادہ کرتا ہے انسان. روح بڑی پاک شے ہے، اللہ کی طرف سے آئی، اس کی غذا اللہ کی کتاب سے پوری ہوگی، اور پھر تلاوت ہو جو سمجھ کرو. سوچیے نا کتنی انگریزی ہم لوگوں نے پڑھی، دنیا جہاں کی کتنی تعلیم ہم نے حاصل کی، 15 سال 20 سال، ہزاروں لاکھوں روپے لگ گئے ہماری تعلیم پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر ہم لگا رہے ہوں گے. اللہ کی کتاب نے کل شکوا کر دیا، اللہ اس کے پاس نقطی نہیں تھا مجھے پڑھنے کے لیے، تم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے تم نے میری کتاب کو تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. دنیا جہاں بھی باتیں تم سمجھ کے کرتے تھے، پڑھتے تھے، نہ جانے کیا کچھ کرتے تھے، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، میری کتاب رہ گئی تھی. مظلوم ہے یہ کتاب. اللہ اکبر کبیرہ، جس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور باقاعدہ سمجھ کر تلاوت کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.